Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Es-salatu ve's-selamu ala khatamun nebiyyin. Amma ba'd. Fe'ud billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Ramzan Şerif ka mahina Allah Pak ne nasip firmaya tha. Allah Celle Şanuhu hem sab ki ibadetun ko kubul firmaya. Aur takva Allah Teala hem sab ko se imanun mein nasip firmaya. تو جو کچھ رمضان شریف میں کمایا ہوتا ہے وہ اس کو باقی دنوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے ورنہ وہ ضائع ہو سکتا ہے تو جو الحمدللہ ہمارا پرانا معمول تھا وہ ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ آ گیا تو یہ جمعرات یعنی جمعہ کی رات ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود بھیجو نورانی دن نورانی رات میں اس لحاظ سے بھی سیرت کے ساتھ سیرت پاک کے ساتھ اس کا بہت تعلق بنتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید اولی آدم ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہیں اور ساتھ ہی جمعہ کا دن سید الایام ہے یعنی یہ دنوں کا سردار ہے تو اس وجہ سے سید ولی آدم کا تذکرہ اور ان کے سیرت پاک کا تذکرہ سید الایام میں ہو جائے تو اس کے ساتھ بڑی زبردست اس کی نسبت بنتی ہے تو الحمدللہ ہم نے جو سیرت النبی منتخب کی ہے حضرت سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں استناد کا سلسلہ بہت مضبوط ہے یعنی کمزور بات نہیں لی جاتی دوسری بات یہ کہ سیرت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ صرف ایک واقعے کے طور پہ نہیں بلکہ اس کو ایک سبق کے طور پہ لیا جاتا ہے یعنی گویا کہ ایک ہوتا ہے نا کسی چیز کو کہانی کے طور پہ پڑھنا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہانی کے طور پہ بھی کوئی پڑھے گا تو فائدہ کے بغیر نہیں ہے فائدہ پھر بھی ہے تو بچوں کو تو ایسے ہی پڑھانا چاہیے لیکن آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ البتہ بالتحقیق تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اللہ پاک کا بندہ محبوب بن جاتا ہے تو اس لحاظ سے اس کا صحیح طور پہ گویا کہ حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سبق کے طور پہ پڑھیں یعنی ہماری زندگی کو صحیح سمت میں لانے کے لیے جو رستہ ہے وہ یہی ہے یعنی بے شک ہم کچھ بھی کر لے لیکن اس کے اینڈ رزلٹ یہی ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی فوکس ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا چاہیے اگر ہم لوگ طریقت کو لیتے تو طریقت میں بھی انتہا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کنورج کر لیں ہم اور شریعت کی بھی یہی مطلب وہ ہے کہ اس کا پورا ڈھانچہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر استوار ہے تو لہٰذا ہم لوگ اس معنوں میں اگر لیں گے تو پھر ایک ظاہر ہمارے لیے بہت بڑی مفید بات بن جاتی ہے تو آج کا جو عنوان ہے وہ ہے عمل صالح یہ ایک بات میں عرض کروں کہ نیکی اور بدی یہ دو الفاظ ہیں سیئات اور حسنات عمل صالح عمل طالح یہ دونوں ایسی چیز ہے جس کا معیار ہمارے پاس نہیں ہے یعنی یوں کہہ سکتے ہم لوگ اس کو طے نہیں کر سکتے یہ اللہ پاک کے پاس ہے اللہ جل شان نے جس کو اچھا کہا وہ اچھا ہے اور جس کو برا کہا وہ برا ہے بے شک ہم لوگ اپنے علم کے ذریعے سے اس کے وجوہات معلوم کر لیں وہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ تو صرف ہم وجوہات معلوم کریں گے نا وہ ہمارے ہاتھ میں ڈیفینیشن تو نہیں ہے کیونکہ وہ جو وجوہات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے علم سے ہمارے پاس آئے ہوں گی تو عمل صالح جو ہے وہ ہے جو اللہ پاک یعنی چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کریں یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات یعنی گویا کہ تاریخ گواہ ہے آپ اگر اس کو مطلب اس انداز میں کہیں, عرفی انداز میں کہیں, تو کہیں گے تاریخ گواہ ہے, ہاں جی, کہ بے شک انسان خسارے میں ہے اور اس خسارے سے بچے ہوئے ایک صرف لوگ وہی ہیں جو ایمان لائے تھے اور جو نیک عمل کر چکے تھے اور اس کے ساتھ حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. حق کی تلقین بھی بہت ضروری ہے, یعنی یوں سمجھ لیے اس چیز کو قائم رکھنا, معاشرے کو استوار رکھنا, وہ حق کی تلقین پر ہے. اور حق پر انسان تب قائم رہ سکتا ہے جب انسان صبر پہ قائم رہے, کیونکہ حق پر کسی کو قائم نہیں رہنے دیا جاتا. اس کے لیے بہت زیادہ, مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت سخت آندھی ہے, جکڑ چل رہا ہے اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں, گاڑی کبھی ادھر ہو رہی ہے, کبھی ادھر ہو رہی, کبھی ادھر ہو رہی, کبھی ادھر. اب مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں صبر کریں گے, استقامت پہ رہیں گے اور اپنے ڈیسٹینیشن سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے, تو پھر آپ اپنے منزل و مقصود پہ پہنچ سکتے ہیں. ذرا بر بھی آپ نے جکڑ کے ڈائریکشن میں اپنے آپ کو ہونے دیا تو بس گیا, پھر اس کے بعد پتہ نہیں آپ کہاں جائیں گے, واللہ والا کوئی بات نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کی تلقین, ڈیسٹینیشن, خود بھی اس پر چلو اور دوسروں کو بھی چلاؤ اس پر, مطلب اس کو راہ ہدایت پہ لے آؤ. اور ساتھ بات یہ کہ تب ہو سکتا ہے جب آپ صبر پر قائم رہیں, مطلب یہ کہ صبر کرتے ہوئے آپ اس کام کو کر سکتے ہیں, ورنہ یہی بات آسان نہیں ہے. تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو لے کر آئے ہیں, اس کا بنیادی مسئلہ ہے کہ انسان کی نجات دو چیزوں پر موقوف ہے, ایک ایمان اور دوسری عمل صالح, ایمانیات اور اعمال صالحہ, عقائد اور اعمال, دونوں باتیں. کتاب سیرت النبی گزشتہ چوتھی جلد ایمان کی شرح و توضیح میں تھی, اب یہ پیش نظر ایسا عمل صالح کی تشریح و بیان میں ہے. ایمان بنیادی اصولوں پر یقین کامل رکھنے کا نام ہے اور عمل صالح ان اصولوں کے مطابق عمل ہے. اس کا کسی بات کا تنہا علم و یقین کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اس علم و یقین کے مطابق عمل بھی نہ ہو. ہاں جی, اسلام نے انسان کی نجات اور فلاح کو انہی دو چیزوں, یعنی ایمان و عمل صالح پر مبنی قرار دیا, لیکن افسوس یہ ہے کہ عوام میں ایمان کو جو اہمیت حاصل ہے وہ عمل صالح کو نہیں, حالانکہ دونوں لازم ملزوم کی حیثیت سے عملاً یکساں اہمیت رکھتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد ہے اور عمل صالح اس پر قائم شدہ دیوار یا ستون. جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں, اس طرح وہ دیوار ستون کے بغیر بھی کھڑی نہیں ہو سکتی. الصلاۃ عماد الدین, یہ مجھے بتائیے نماز ایمان ہے یا عمل ہے؟ عمل ہے نا. الصلاۃ عماد الدین, نماز ایمان جو ہے نا, مطلب وہ ہے دین کا ستون ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس طرح تمام جتنے بھی اعمال ہیں وہ اسی بنیاد پر کڑی کی گئی عمارت کے ڈانچے کے, مطلب وہ جس کو کہتے ہیں بنیادی اسٹرکچرز ہیں, مطلب اس کے ذریعے سے وہ عمارت کڑی ہوتی ہے. ان دونوں کی بہترین مثال اقلیدس کے اصول و اشکال کی, ایمان کی حیثیت اصول موضوع اور اصول متعارفہ کی ہے. کیا بات ہے جی, یہی بات تو میں نے اس شیدو والے آدمی سے کی تھی بات. میں نے کہا کہ آپ سائنس کے عقیدے مانتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں سائنس کے عقیدے بھی ہوتے ہیں. تو ان کو میں نے کہا کہ آپ اصول متعارفہ کو جانتے ہیں, اصول موضوع کو جانتے ہیں. تو یہاں حضرت نے, مطلب میں نے عقیدے کی بنیاد, عقیدے سے اصول موضوع اصول متعارف کی طرف اس کو لے گیا تھا, اور حضرت ہمیں اصول متعارف اصول موضوع کے ذریعے سے ایمان کی طرف لا رہے ہیں, مطلب اس کی بنیاد پر وہ ایک سمجھا رہے ہیں. تو دونوں ہی لازم ملزوم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. ایمان کی حیثیت اصول موضوع اور اصول متعارفہ کی, جن کو صحیح مانے بغیر اقلیدس کے شکلوں کا اصل اصول محال ہے. لیکن اگر صرف اصول موضوع اور اصول متعارفہ کو تسلیم کیا اور ان کے مطابق شکلوں کا عمل نہ کیا جائے, تو فن تعمیر, ہندسہ اور مساحت و پیمائش میں اقلیدس کا فن ایک ذرہ کارآمد نہیں ہو سکتا, نہ صرف انسان کو فائدہ حاصل ہو جو اس فن سے اصل مقصود ہے. عوام کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس بارے میں قرآن پاک کی تعلیم کو تفصیلاً پیش کیا جائے. قرآن پاک نے انسان کی فلاح و کامیابی کے ذریعہ کو 20 آیتوں میں بیان کیا ہے, مگر ہر جگہ بلا استثناء ایمان اور عمل صالح دونوں پر اس کو مبنی قرار دیا, اور ہر جگہ ایمان کو پہلی اور عمل صالح کو دوسری مگر ضروری حیثیت دی ہے. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. زمانہ, یہاں پر بھی حضرت نے فرمایا زمانہ میں اپنی پوری انسانی تاریخ کی, یہ دیکھو حضرت کے سامنے کتنی مناسبت ہے, الحمدللہ, یعنی الحمدللہ کا شکر ہے. زمانہ ماں اپنی پوری انسانی تاریخ کے گواہ ہے کہ انسان گاٹے میں ہے, لیکن وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. زمانہ کی پوری انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہد عادل ہے کہ انہیں افراد اور قوموں پر فوز و فلاح اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں جنہیں ربانی حقائق کا یقین تھا. اس یقین کے مطابق ان کے عمل بھی نیک ہوتے رہے. ایک دوسری آیت میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. بے شک ہم نے انسان کو بہترین حالت درستی میں پیدا کیا, پھر اس کو سب سے نیچوں کے نیچے لٹا دیا, لیکن جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والی مزدوری ہے. اس آیت میں انسانی فطرت کی بہترین صلاحیت کو پھر خود انسانوں کے ہاتھوں سے اس کے بدترین منزل تک پہنچ جانے کو بیان کیا گیا ہے, لیکن اس بدترین منزل کی پستی سے کون لوگ بچاتے ہیں؟ وہ جن میں ایمان کی رفعت اور عمل صالح کی بلندی ہے. لیکن اس اچھا یہود سے جن کو یہ دعویٰ تھا کہ بہشت نہیں کے ٹیکہ میں ہے, فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ, وہ جو ایمان لائے انہیں کمل کیا وہی جنت والے. یہ جنت کا حصول نسل اور قومیت پر موقوف نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح پر ہے. جو شخص جنت کی قیمت ادا کرے گا وہ اسی کی ملکیت ہے. ایک بات بہت ہی اہم ہے, بہت ہی ضروری ہے اس کا سمجھنا کہ کامیابی جو ہے وہ اختیاری اعمال پر ہے. جس کو آپ عرف عام میں کسب کہہ سکتے ہیں, اور کسب کو اللہ پاک نے ایسا کرا دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, وہ انسان کی وسعت کی بنیاد پر رکھا گیا, یعنی جتنی انسان کی وسعت ہے اتنے ہی کسب کا مکلف ہے. ہاں جی, اس کی وجہ یہ کہ جہاں پر بھی کامیابی کی نوید بتائی گئی ہے تو وہاں کسب کی طرف اشارہ ہے. جیسے قد افلح من زکاہا, یہاں کسب ہے, تزکیہ باقاعدہ ایک یعنی عمل ہے, میدان ہے. گندے میدان کو آپ نہیں یہ چھوڑیں گے, آپ اس کو پاک و صاف کریں گے پھر کامیابی ہوگی. تو دل کا میدان گندا نہیں چھوڑنا, نفس کو گندے کاموں کے لیے نہیں چھوڑنا, تب جو ہے نا مطلب کامیابی ہے. اور اگر اس میں ناکامی ہوئی تو مکمل ناکامی ہے. وقد خواب من دساہا, یقیناً تباہ برباد ہو گیا اس جس نے اپنے یعنی مطلب جس نے اپنے نفس کو اسی حالت پہ چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کسبی چیزیں ہیں, اختیاری چیزیں ہیں. جیسے کوئی آدمی اونچے خاندان میں پیدا ہوا تو یہ اس کا عمل ہی نہیں ہے, اس کا عمل ہی نہیں ہے. لہذا اگر اس کے ساتھ اس کا اپنا عمل شامل نہیں ہوا تو یہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس وجہ سے حدیث شریف میں صاف طور پر موجود ہے کہ جس شخص کو عمل نے پیچھے کیا اس کو نسب آگے نہیں بڑھا سکتا. جس کو کسب نے, جس کو مطلب عمل نے پیچھے کر لیا, یعنی عمل میں پیچھے رہ گیا, تو اس کو نسب آگے نہیں بڑھا. ہاں البتہ نسب کا فائدہ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کا کسب کے ساتھ ہونا ضروری ہے. کیونکہ کسب جو ہے یہ اس نسب کے کام کو یعنی گویا کہ جسٹیفائی کرتا ہے. مثلاً ایک شخص ہے, وہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوا, تو اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہے گا تو اس کے لیے بہت آسان ہوگا, تو اس کے لیے ایک فطری فائدہ ہے. لیکن اگر وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہے گا تو اس کو ڈاکٹر کیا فائدہ پہنچائے گا؟ بظاہر مطلب اس کے لیے تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کو حاصل کرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہوگی. اور اگر حاصل نہیں کرنا چاہے گا تو پھر اس کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بنی اسرائیل سارے کے سارے انبیاء کے اولاد میں تھے, نسبی لحاظ سے بہت اعلیٰ خاندان کے تھے. لیکن چونکہ ہمارے پاس ایک بہت زبردست قرآن پاک میں نمونہ موجود ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا, نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا آ جاؤ بیٹا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ, اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تو اللہ پاک ہی بچائے گا کسی کو, اگر اللہ پاک نہیں بچا تو کوئی نہیں بچ سکتا. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ میرا بیٹا ہے, اللہ پاک نے فرمایا نہیں اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے, یہ اس کا تیرا بیٹا نہیں, اس کے بیٹے ہونے سے یہ کاٹ دیا. تو اگر نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نسل سے کاٹا جا سکتا ہے تو بنی اسرائیل کا کاٹنا کوئی مشکل تو نہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے, ہو چکی ہے قرآن پاک میں موجود. کون سی آیت ہے؟ لیس من اہلک, لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح, صاف صاف بات ہے نا. ہاں جی, تو یہ مطلب یہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل الصالحات فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, بے شک جو مسلمان ہیں, جو یہود صالحین اور صائبین اور نصارہ, جو کوئی اللہ پر اور پچھلے دنوں پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو نہ ان پر ڈر ہے نہ غم کا ہے. اس آیت کا منشا بھی یہی ہے کہ فلاح و نجات کا حصول کسی نسل و قومیت پر موقوف نہیں, انہیں کسی مذہب و ملت کی طرف رسمی نسبت پر بلکہ احکام الہی پر یقین لانے ان کے مطابق عمل کرنے پر ہے. عدم ایمان پر اور بدکاری کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی تباہی, اور ایمان و نیکوکاری کا نتیجہ دین اور دنیا اور اللہ تعالیٰ کی بہتری, اور اللہ تعالیٰ کا وہ طبی قانون ہے جس میں نہ کبھی بال برابر فرق ہو نہ ہوگا. چنانچہ ذوالقرنین کی زبانی فرمایا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربي فيعذب عذاب النكرا واما من امر عمل صالح فله جزاء الحسنى. اس نے کہا کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے گا تو ہم اس کو دنیا میں سزا دیں گے, پھر وہ اپنے آپ رب کے پاس لوٹ کر جائے گا تو اس کو بری طرح سزا دے گا, اور جو کوئی ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو اس کے لیے بھلائی کا بدلہ ہے. فمن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا كفران له سيئ وان له كاتبون, تو جو کوئی نیک عمل کرے وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش اکارت نہیں ہو جائے گی, اور ہم اس کے نیک عمل کو لکھتے جاتے ہیں. فخلف من بعدهم خلف خلف باضاء الصلاه والتبشوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا. تو ان کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کی تو گمراہی سے ملیں گے, لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کیا وہی لوگ جنت میں داخل, ان کا ذرا سا حق بھی نہیں مارا جائے گا. اس سے اور اس قسم کی دوسری آیات مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جنت کا استحقاق دراصل انہی کو ہے جو ایمان پھر ایمان کے مطابق عمل سے بھی آراستہ ہیں, اور جو عمل سے محروم ہیں اور استحقاق سے بھی محروم ہیں, الا کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفوز الکبیر ذلک الذی یبشر اللہ عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو ایمان لے انہیں کام کیا وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے, ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس وہ ہے جو وہ چاہیں. یہی بڑی مہربانی, یہ وہ ہے جس کو خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دے دے جو ایمان لے انہیں ایک عمل کیے. دوسری جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا, بے شک جو ایمان لائے انہیں ایک عمل کیا اس کی مہمانی کے لیے باغ فردوس تھے. پھر آگے چل کر فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا, تو جس کو اپنے پروردگار سے ملنے کی امید ہو تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائے. ایمان کے ہوتے عمل سے محرومی تو محض فرض ہے, ورنہ حقیقت تو یہ کہ جہاں عمل کی کمی ہے اس کے بقدر ایمان میں بھی کمزوری ہے. کسی چیز پر پورا پورا یقین آ جانے کے بعد اس کے برخلاف عمل کرنا انسانی فطرت کے خلاف ہے. آگ کو جلانے والی آگ یقین کر لینے کے بعد پھر کون اس میں اپنے ہاتھ ڈالنے کی ضرورت کر سکتے, لیکن نادان بچہ جو ابھی آگ کو جلانے والی آگ کو نہیں جانتا وہ بارہا اس میں ہاتھ ڈالنے کو آمادہ ہو جاتے. اس لیے عمل کا قصور ہمارے یقین کی کمزوری کا راز فاش کر لیتا ہے. یہی سبب ہے کہ تنہا ایمان یا تنہا عمل کو نہیں بلکہ ہر جگہ دونوں کو ملا کر نجات کا ذریعہ بنایا گیا ہے. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم, تو جو ایمان لائے انہیں عمل کیا وہ آرام کی باغوں میں ہوں گے. اس طرح قرآن پاک میں توڑے توڑے تغیر سے 45 موقعوں پر یہ آیت ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے انہیں اچھے کام کیے. اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہو کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور عمل باہم ایسے لازم ملزوم ہے جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے, اور نجات اور فوز فلاح کا مدار ان دونوں پر یکساں ہے. البتہ جس اس قدر فرق ہے کہ رتبہ میں پہلے کو دوسرے پر تقدم حاصل ہے. جن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیائی حکومت سلطنت کا وعدہ فرمایا وہ بھی وہی ہے جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, تم میں سے جو ایمان لے انہیں کام کیے خدا نے وعدہ کیا کہ ان کو زمین کا مالک بنائے گا, آخرت کی مغفرت اور روزی کا وعدہ بھی نہیں سیتا. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات من مغفرت و اجر عظیم, اللہ نے ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ بخشائش اور بڑی روزی کا وعدہ کیا. بعض آیتوں میں ایمان کے بجائے اسلام یعنی اطاعت مندی اور عمل صالح کی جگہ احسان یعنی کوکاری کی جگہ دی گئی. بس ایک آیت میں یہود و نصاری کے دعوے کی تردید میں کہ بہشت میں صرف وہی جائیں گے, فرمایا بلا من اسلم وجہ للہ و محسن فلہم اجر عند رب ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کیوں نہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیا اور وہ نیکوکار تو اس کو مزدوری اس کے پروردگار کے پاس نہ ڈر ہے ان کو غم. ان تمام آیتوں سے اصول ثابت ہوتا ہے کہ نجات کا دارمدار صرف ایمان پر نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح پر بھی ہے. پر ہے یہی وہ سب سے بڑی صداقت ہے جسے اسلام سے پیشتر مذاہب میں افراتفری نمایاں تھی. عیسائیوں میں جیسے کہ پال کے خطوط میں صرف ایمان پر نجات کا دارمدار ہے, اور بدھ دھرم میں صرف نیکوکاری سے نروان کا درجہ ملتا ہے, اور کہیں صرف گیان اور دھیان کو نجات کا راستہ بتایا گیا. مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نے انسان کی نجات کا ذریعہ ذہنی ایمان اور جسمانی عمل صالح دونوں اعمال کو ملا کر قرار دیا. یعنی پہلی چیز یہ کہ ہم کو اصول کے صحیح ہونے کا یقین ہو, اس کو ایمان کہتے ہیں. پھر یہ کہ اس اصول کے مطابق ہمارا عمل درست اور صحیح ہو یا عمل صالح ہے, اور ہر قسم کامیابی کا مدار انہی دو باتوں پر ہے. کوئی مریض صرف کسی اصول کو صحیح ماننے سے بیماری سے نجات نہیں پا سکتا جب تک ان اصولوں کے مطابق عمل بھی نہ رکھے. اس طرح صرف ایمان کو تسلیم کرنا ہے انسان فوز و فلاح کے لیے کافی نہیں جب تک ان اصول کے مطابق پورا عمل نہ کیا جائے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مغردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. وہ ایمان والے مراد کو پہنچے جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں, جو نکمی باتوں کی طرف رخ نہیں کرتے, جو زکوٰۃ دیتے ہیں, اپنے شرنگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, جو اپنی امانت اور اپنی عہد کا پاس کرتے ہیں, جو اپنی نمازوں کی پابند ہیں, یہی بہشت کے وارث ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے مادی علل و اسباب کے تابع فرمایا. یہاں کی کامیابی فوز و فلاح صرف ذہنی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہیں ہو سکتی جب اس عقیدے کے مطابق عمل بھی نہ کیا جائے. صرف اس یقین سے کہ روٹی ہماری بھوک کا قطعی علاج ہے ہماری بھوک کو دفع نہیں کر سکتی, بلکہ اس لیے کہ ہم اس کو جدوجہد کر کے روٹی حاصل کرنا, اس کو چبا کر اپنے پیٹ میں نگلنا بھی پڑے گا. اس عقیدے سے ہم کو ہماری ٹانگیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی, ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتے جب تک اس یقین کے ساتھ ہم اپنے ٹانگوں کو بھی خاص طرف سے حرکت نہ دیں. یہی صورت ہماری دوسری دنیائی اعمال کی ہے. اس طرح دنیا میں اعمال کیے بغیر تنہا ہماری ایمان کے حصول کے لیے بیکار ہے. البتہ اس قدر صحیح ہے کہ جوان جو ان اصولوں کو صرف صحیح باور کرتا ہے وہ اس سے بہرحال بہتر ہے جو ان کو سرے سے نہیں مانتا, کیونکہ وہ ذکر کہ کبھی نہ کبھی راہ راست پر آ جانے اور نے ایک عمل نے بلجا کی امید ہو سکتے, اور دوسرے کے لیے تو اول پہلی ہی منزل باقی ہے. اس لیے آخرت میں بھی منکر کے مقابلے میں شاید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا زیادہ مستحق فرق, کم از کم اس کے فرمان کو صحیح باور کرتا تھا. یہ ماشاء اللہ آخری اسٹیٹمنٹ نے اس تمام چیزوں کو جسٹیفائیڈ کر دیا. اب ذرا تھوڑا سا ہم اپنے زمانے کا جائزہ لیتے ہیں, آج کل کیا ہو رہا ہے. آج کل ہم مسلمانوں کی حالت کو جب دیکھتے ہیں تو مسلمان دو قسم کے ہیں, ایک جو پیدائشی مسلمان ہیں, ایک وہ جو بائی چوائس مسلمان ہیں, یعنی جنہوں نے باقاعدہ کمپیئر کیا اور محنت کوشش کی اور محنت کوشش سے ایمان کی طرف آ گئے. یہی پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو محنت و کوشش کر کے کسی چیز کو پاتا ہے والذین جاہدوا فینا تو ہدایت ان کو زیادہ ملتی رہے ہیں. ان کو ہدایت زیادہ ملتی. لہذا ان کے ساتھ اس کی ویلو بہت زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے دوسرے چیز کو دیکھا ہوتا ہے, اندھیرے کو دیکھا ہوتا ہے, تو روشنی کی وہ قدر زیادہ کرتے ہیں. یہ ایک فطری بات ہے. لہذا وہ لوگ جو اعمال ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ان کو ہوتی ہے, یعنی جس کو کہتے ہیں دلچسپی. وہ پیدائشی مسلمان جو ہوتے ہیں ان کو یہ ماشاءاللہ خوش نصیبی تو ہوتی ہے کہ وہ پیدائشی طور پر چونکہ مسلمان ہوتے ہیں, اس وجہ سے وہ بہت بڑے امتحان سے بچے ہوتے ہیں, جو امتحان ایمان اور کفر کا ہے اس سے وہ بچے ہوتے ہیں. لیکن اس کا ایک سائڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ ان کو ایمان کی قدر نہیں ہوتی, چونکہ ان کو گود میں ملا ہے, ماں کی گود میں ملا ہے, لہٰذا ان کو ایمان کی قدر نہیں ہوتی. وہ اس ایمان کو کسی بھی طریقے سے معمولی چیزوں پر ضائع کر سکتے ہیں, اور معمولی چیزوں میں سب سے پہلے اعمال کی ناقدری ہوتی ہے, اعمال کی قدر نہیں کرتے, اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, اس پر فخر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو صحیح لوگ ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایمان کے لحاظ سے تو صحیح لوگ ہیں, البتہ اعمال کے لحاظ سے ناقص لوگ ہیں. تو اگر دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو ظاہری ایمان تو دونوں میں ہے, تو جن میں اعمال کی طلب زیادہ ہوگی تو زیادہ اچھے ہوں گے. مطلب یہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, مطلب کم از کم ایک بات تو یہ آ گئی. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگوں نے عقیدے کو اتنا زیادہ وزن دے دیا کہ اعمال پہ سوچنا ہی چھوڑ دیا, عمل پر سوچنا ہی چھوڑ دیا. یہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کے تقاضے کے خلاف بات ہے, ایمان کے تقاضے کے خلاف, کیونکہ ایمان کس مقصد کے لیے ہے؟ تاکہ عمل کیا جائے. تو یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے. مجھے اپنے کزن نے جو سعودی عرب میں تھے اس نے ایک دن بتایا کہ وہ لوگ کہتے ہیں بس شرک نہ کرو نا, پھر بعد میں بے شک ساری چیزیں اللہ پاک معاف کرتے مگر شرک معاف نہیں کرتے, بس پھر ٹھیک ہے باقی چیزیں تو معاف ہو ہی جائیں گی. یہ باقاعدہ کنسیپٹ ہے, ادھر کنسیپٹ. اب بتائیں جب یہ چیز کنسیپٹ بن جائے گا تو کتنے بڑا دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ. جب یہ کنسیپٹ بن جائے گا, غلطی غلطی ہوتی ہے لیکن اس کو کنسیپچولی تو نہیں کرنا کرتا, غلطی تو کوئی کنسیپچولی نہیں کرتا نا, خطا سے غلطی کرتا ہے. تو کنسیپچولی غلطی کرنا یہ بہت بڑا شگاف ہے انسان کے, جس کو کہتے ہیں نا یعنی سیرت میں بہت بڑا شگاف ہے. تو دوسری طرف یہ بھی ہے. تو اس حضرت کے جو مضمون ہے وہ ان کے اوپر ایگزیکٹ فٹ ہوتا ہے کہ ایمان یقینی طور پر بہت بڑی بات ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ایمان کے تقاضے کے خلاف بات کریں. مجھے اب بتاؤ, شرک غلط چیز ہے, لیکن شرک سے بچنا کیا ہے؟ کیا صرف اعتقادی طور پر شرک سے بچنا ضروری ہے یا عملی طور پر بھی شرک سے بچنا ضروری ہے؟ مثلا آپ جتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے, اگر مخلوق سے اتنا ڈرے تو یہ شرک نہیں ہے, سمجھ میں آ گیا؟ تو عملی شرک ہو گیا. یہ شریعہ کیا چیز ہے؟ یہ عملی شرک نہیں ہے. شرک خفیز کو کہتے ہیں نا. تو اب صرف شرک اعتقادی سے بچنا تو نہیں ہے نا صرف, بلکہ شرک خفی سے بھی بچنا ہے, شرک عملی سے بھی بچنا ہے. آپ بادشاہ کی طرف تو پیر نہ کرے, خانہ کعبہ کی طرف پیر کر لے تو ٹھیک ہے, بادشاہ کی طرف پیر کر کے دیکھے نا, اپنے افسر کے سامنے پیر کر کے دیکھو نا, پھر پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے بڑے بہادر ہو. یہ شرک عملی ہے. اس قسم کی چیزوں میں وہ لوگ بڑے ہوئے ہیں جو مطلب کم از کم کنسیپچولی غلطی پر ہیں. یہ کنسیپچولی غلطی پر, کنسیپچولی غلطی سے نکالنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ عقل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے وہ اس کا علاج اور ہے, جس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے اس کا علاج اور ہے, دونوں کا فرق ہے. क्योंकि अगर उनका नफ्स का इलाज भी हो जाएगा तो अगर कंसेप्चुअल अगर वो गलती पर है तो फिर भी वो चीज़ें करेंगे क्योंकि कन्विंस नहीं है उसके ऊपर। तो ये वाली बात है कि मतलब ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो हजरत ने इस पर भी ये बात फरमाई। अब सिर्फ पूरा मजमून पढ़ने तक मेरे जहन के अंदर एक ही बार बार ये बात आती है कि हजरत इस बात को मुकम्मल कर लें क्योंकि ईमान की अपनी एक अहमियत है और वो अहमियत ये है कि एक इंसान है बिल्कुल कुछ भी नहीं करता, उसके अंदर जरा भर भी तकवा नहीं है, और दूसरा शख्स है उसके अंदर बहुत बड़ा तकवा है। इन दोनों में फर्क है। ये जो पहला वाला है जिसमें जरा भर भी तकवा नहीं, ये इसको भी वलीउल्लाह कहा गया है, कुरान में कहा गया अल्लाह वलीउल्लज़ीन आमनु, या इसके साथ और कुछ भी जिक्र नहीं है, अल्लाह वलीउल्लज़ीन आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन्नूर वल्लज़ीन कफरु औलियाहुम अत्तागूत युखरिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलमात। उलाएगा साबुन नार हम फी अहल, खुदा की कसम इस आयत ने सारी चीज़ें साफ कर दी। मेरे जहन के अंदर जो बात थी वो इसी से ही साबित हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह इसी आयत से ही साबित हो गई, बिल्कुल इस आयत से साबित हो गई। और ये इस दफा पहली दफ़ा ये बात आई है, मतलब पहले कभी भी इस जहन से इस आयत करीमे से इस्तिलाल जहन में नहीं आया था। वो ये बात है कि अल्लाह पाक फरमाते अल्लाह ताला मोमिनों का दोस्त है जो उनको जुलमात से नूर की तरफ लाता है, यानी हिदायत उनको देता है, हिदायत उनको देता है। तो हिदायत के लिए सामान ईमान है, हिदायत के लिए सामान क्या है? ईमान है। ईमान के बाद हिदायत की बात है, यानी बाकी हिदायत ईमान के बाद ही है, ईमान अव्वल तो है। अब देखे वो उनको जुलमात से नूर की तरफ लाता है, यहां बात खत्म, एक बात खत्म हो गई। आगे वल्लज़ीन कफरू जिनने कुफर किया, जो काफिर है जिनमें ईमान नहीं है, औलियाहुम अत्तागूत वो शैतान के साथी हैं, शयातीन के साथी, तागूत के साथी, युखरिजूनहुम मिनन्नूरी इलज़्ज़ुलमात, जिनका काम यह है यानी गोया कि उस अमले जिनमें कुफ्र है तो उनके लिए बस बस ठीक है जी, बस वो तो उनके अलाकार है, वो उनको नूर से जुलमात की तरफ, हक से बादल की तरफ ले जा रहे हैं। उलाए का असहाबुन्नार हुम फिया खालिदून, यानी खुलूद फिन्नार इन लोगों के लिए जिनके पास ईमान नहीं है। समझ में आ गई ना बात? खुलूद फिन्नार उन लोगों के लिए जिनके पास ईमान नहीं है, पहले वालों के लिए नहीं फरमाया, पहले वाले इस चीज़ से बचे हुए हैं, यानी ईमान की दौलत ये असल में खुलूद फिन्नार से बचाने वाली है। ईमान की दौलत क्या चीज़ है? खुलूद फिन्नार से बचाने वाली, यानी बिल आखिर किसी न किसी तरीके से, चाहे शफात से हो चाहे किसी और तरीके से हो, बेड़ा पार हो जाएगा, जन्नत पहुंच जाएगी। ये भी ईमान की बहुत बड़ी बात है, ईमान की बहुत बड़ी बात है। जहां तक विलायत खासा की बात है उसके लिए अलग आयत है, अला इन्ना उली अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीन आमनु व कानू यत्तकून। आगाह हो जाओ कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको ना खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे, और वो ईमान वाले हो जिन्होंने तकवा इख्तियार किया होगा। बस पता चला ईमान के साथ तकवा जब मिलता है तो विलायत खासा बन जाते हैं, और जब तक वसाद नहीं होता तो वलायत अम्मा है। खुलूद फिन्नार से बचने के लिए वलायत अम्मा काफ़ी है, खुलूद फिन्नार से बचने के लिए वलायत अम्मा काफ़ी है, और खुलूद क्या दुखूल फिल जन्ना के लिए ज़रूरी है कि तकवा भी साथ हो। अब खुलूद फिन्नार से जब बचेगा तो फिर ज़ाहिर है मतलब है कि वो फिर उस तरफ जाएगा, जन्नत की तरफ कभी तो जाएगा ना, कभी तो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो जो ईमान है जिसमें कुछ भी नहीं और, माशाल्लाह वो भी बिल आखिर जन्नत पहुंचा देगा, लेकिन काफ़ी मशक्क़त और तकलीफों के बाद। तो यहाँ पर हज़रत ने आखिर में बात फरमाई थी, आखिर में बात सारी बात में बिल्कुल जो है ना, मतलब एक ख़ास बात पे जोर दिया, और मेरे ख्याल में हज़रत के सामने वही बातें थी जो जो लोगों ने सिर्फ ईमान को बुनियाद बनाया और अमल को बिल्कुल ही सिफर से ज़रब दिया ना, तो इसकी बुनियाद पर ये सारी बात तो हज़रत ने चलाई, लेकिन अखीर में फरमाया देखिए कमाल है। वैसे देखो हज़रत ने इस हमारी ज़िंदगी की भी मिसाल दी है ना, आम ज़िंदगी, यही सूरत हमारे दूसरे दुनियाई अमाल की। इस तरह इस दुनिया में अमल के बगैर तनहा ईमान कामयाबी के उसूल के लिए बेकार है। अलबत्त इस कदर सही है कि जो इन उसूलों को सिर्फ सही बावर करता है वो उससे बहर हाल बेहतर है जो उनको सिरे से मानता ही नहीं, क्योंकि वाले जिक्र कभी ना कभी रास्ते पर आ जाने, नेक अमल बन जाने की उम्मीद हो सकती है, और दूसरी गलत तो अव्वल पहली मंजिल बाकी है, इसलिए आखिरत में भी वो मुनकर के मुकाबले में शायद अल्लाह तआला फ़ज़्लो करम का ज़्यादा मुस्तहिक पाए कि कम अज़ कम उसके फरमान को सही बावर करता था। मेरा अपना ख्याल वल्लाहु आलम बिस्सवाब इस आयत के मुताबिक ये है कि शायद को भी निकालना चाहिए, कि शायद को भी निकालना चाहिए, यानी यहाँ शायद वाली बात नहीं आ सकती, क्योंकि आयत में बाकायदा मौजूद है ना, अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू युखरुजु हुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। हाँ जी, तो ये शायद वाली बात तो जिसमें इम्कान वाली बात है, यहाँ तो हम कहते हैं कि जिन जो ईमान के साथ दुनिया से चलेगा वो बिल यकीन बिलाखिर में जन्नत जाएगा, जन्नत में जाएगा, यानी उसमें ये वाली बात तो नहीं कि वो शायद, क्योंकि ईमान की दौलत जो है वो तो कम अज़ कम मतलब यह है ना कि वो ये ईमान का बेईमानी के साथ जब मुकाबला किया जाएगा तो क्या है, एक को सिफर पर तकसीम करो क्या नतीजा है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, ईमान का बेईमानी के साथ मुकाबले में तो बहुत बड़ी चीज़ आ जाती, बहुत बड़ी नस्बत आ जाती है ना, इनफाइनाइट। तो खुलूस फिनार से बचना है ना, इनफाइनाइट वाली बात है ना, खुलूस फिनार क्या है, इन्फिनिटी है ना, तो उससे बचने के लिए ईमान है, जीरो पर खुलूस फिनार है, एक पर खुलूस फिनार से बचना है, और फिर इससे आगे जितना बढ़ जाओ जल्दी पहुंच जाओगे, दस दो है तो एक से पहले, दस है तो दो से पहले, बीस है तो दस से पहले, हजार है तो सौ से पहले, मतलब आप कह सकते हैं ये समझ में आ गए, मतलब ये तरतीब हमारे जहन में आ जाती है कि जितना किसी का अमल ज्यादा है ईमान के बाद उतना वो जन्नत के करीब है, जितना वो नेक अमल में ज्यादा है किसी से उतना ही वो उससे ज्यादा जन्नत के करीब है। लेकिन बिल आखिर कितना फासला है कितना, ये हमें नहीं मालूम, ये तो अल्लाह को पता है। बिल आखिर जो भी ईमान वाले हैं सारे के सारे जन्नत में जाएंगे। अब बताता हूं इसके लिए हदीस शरीफ, हदीस शरीफ में आता है बहुत वक्त गुजर जाने के बाद अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएंगे अपनी उम्मतियों को निकालो जितनों को निकाल सकते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू की निशानियों से मुख्तलिफ और निशानियों से अपनी उम्मतियों को पहचानेंगे, बताएं कहेंगे और बस वो निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग उसकी बरकत से निकल जाएंगे, शफात है। अखीर में आप सब फरमाएंगे आप कोई नहीं है, उस पर अल्लाह पाक एक क्लब भरेंगे जिनमें वो लोग हैं जिनका ईमान इतना कमजोर होगा कि आप ससम को भी इनका पता नहीं चलेगा, आप ससम को भी इनका पता नहीं चलेगा, अल्लाह पाक उनको भी निकालेंगे। समझ में आ गई बात, बहुत बहुत बड़ी बात। तो इसका मतलब यह है कि बिल आखिर ईमान का कमजोर से कमजोर तरीन جو ہوگا فرد ایمان کے لحاظ سے وہ بھی جنت پہنچ جائے گا, دوزخ سے نکل جائے گا. اس لحاظ سے ایمان پر بہت بڑا, جس کو کہتے ہیں انہیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے, اور ساتھ اعمال کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ ہم کھڑکی میں کھڑے ہوتے ہیں, کسی کا نمبر پہلا ہوتا ہے, کسی کا دوسرا, کسی کا پانچواں, کسی کا دسواں, کسی کا پچاسواں, کسی کا سواں, کیا خیال ہے؟ جو سوے والا ہے وہ اپنے اس پر مطمئن ہوتا ہے کہ بس ٹھیک, کوئی بات نہیں ہے, نمبر مجھ سے پہلے ہے لیکن آخر میں میں چلا جاؤں گا. یہ پاسپورٹ آفس ہم جاتے ہیں نا تو کتنے بجے پہنچتے ہیں؟ ہاں جی, جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرتے کہ ہمارا نمبر پہلے آ جائے. وہ کون پھر دھوپ میں کھڑا ہوگا اور رسک لے گا اور پتہ نہیں کیا بات ہوگی اور آخر میں ٹائم ختم ہو جائے گا, اور ان تمام باتوں کا ذہن میں رکھ کر وہ آدمی پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو سوچنا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں بالآخر تو میں چلا ہی جاؤں گا, تو یہ بات ظاہر ہے ہماری دنیاوی سوچ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. دنیا کے لیے ہم ایسا نہیں سوچتے. تو جس طرح ہم دنیا کے لیے, کم از کم اس برابر تو ہمیں سوچنا چاہیے, اس کے لیے اس طرح تو ہمیں سوچنا چاہیے. تو عمل کے بغیر کام نہیں ہے. کامیابی تو ایمان کے بعد عمل کے ساتھ ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, کامیابی تو اس پر ہے. لیکن بہرحال یہ بھی بہت بڑی بات ہے اگر دیکھا جائے ان کے مقابلے میں جن کے ساتھ یہ بھی نہیں, جن کے ساتھ یہ بھی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حق پر ثابت قدم رکھے, اپنے ایمانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے, اور نیک اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد بہترین طریقے سے نصیب فرما کر ان کو قبول بھی فرما دے, اور اس پر اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اس طرح کے پھر ناراض نہ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. وہ بچا دے طلوع شریف.